الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين 6 جمعوں کے وقفے کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے 41 دن میرے ملک سے باہر گزرے جن میں سے 25 دن امریکہ میں 4 دن لندن میں 2 دن پیرس میں اور بقیہ الحمدللہ کے سعودی عرب میں جہاں کے عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اتنے وقفے کے بعد جب بھی حاضری ہوتی ہے تو فطری طور پر اپنے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامعین کے اندر بھی یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ اس سفر کے دوران اگر کوئی نئے مشاہدات ہوئے ہوں کوئی بین الاقوامی حالات میں کوئی نیا رجحان سامنے آیا ہو تو اپنے ان مشاہدات اور اپنی ان تازہ معلومات میں میں آپ حضرات کو بھی شریک کروں اس مرتبہ خاص طور پر امریکہ کے 25 دنوں کے دوران اور مزید برآں لندن اور پیرس میں جو مختصر وقت گزرا اس عرصے میں 2 مشاہدات میرے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جو نئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی ان میں شریک کروں پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ بالعموم اس مغربی دنیا کا جو دانشور طبقہ ہے جو مدبرین ہیں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت ایک بڑے سرور انگیز اور سرور آمیز سرمستی میں مبتلا ہے انگریزی کا ایک لفظ ہے یوفوریا کسی میں اپنے بارے میں یہ احساس کہ وہ اس وقت سربلند ہے عزت اس کی ہے اور ہر اعتبار سے کوئی خطرہ اسے لاحق نہیں ہے کوئی اندیشہ نہیں ہے یہ یوفوریا کہلاتا ہے انگریزی میں اسے سرمستی کہیں گے اردو میں لیکن بدقسمتی سے اردو اور فارسی کے الفاظ بھی اب ہمارے ہاں جانے پہچانے نہیں ہیں اسی لیے کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی مترادفات انگریزی کے ہیں کم سے کم یہ کہ ان کے ذریعے سے جو انگریزی دان لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچا سکوں اس کے ضمن میں ایک ذیلی مشاہدہ یہ ہے اسی لیے میں نے دانشور طبقہ جو ہے اس کا لفظ استعمال کیا ہے خاص طور پر مدبرین اور دانشور لوگ اس لیے کہ بالعموم ان مغربی ممالک کا حال یہ ہے کہ وہاں کے عوام سوائے اپنی روٹی اور اپنے دھندے اور اپنے عیش کے کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے یہاں تک کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ متمدن ملک ہے امریکہ اس وقت امام ہے مغربی دنیا کا سپر پاور ہے مغربی تہذیب کا امام ہے وہاں کے جو عوام ہیں ان سے زیادہ ان انفارمڈ شاید عام آدمی پوری دنیا میں کہیں نہ پایا جائے، انہیں کچھ پتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کا نظام کچھ ایسا ہے، تہذیب کچھ ایسی ہے کہ 5 دن وہ حیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں، اپنے کام میں جٹے رہتے ہیں، اس کے سوا انہیں کسی شے سے غرض نہیں ہوتی، اور 2 دن پھر وہ اپنی مستی نشے میں، تفریح میں، عیش میں، سیر میں گزارتے ہیں، اور انہیں کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے امریکی آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہیں کینیڈا کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جنوبی امریکہ کے، جنوبی امریکہ سے مراد وہ جنوبی امریکہ بر اعظم نہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو جنوبی ریاستیں ہیں، کینیڈا کے ایک صاحب وہاں گئے تو انہوں نے، جب وہاں ایک شخص نے کو معلوم ہوا ہے کینیڈا سے آئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں بھی ایسی ہی سڑکیں ہوتی ہیں جیسی ہمارے ہاں ہیں؟ یہ حال ایک امریکی کا کہ جو کینیڈا کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اگرچہ بدنام تو ہے روس کہ وہاں آئرن کرٹن ہے، وہاں کے لوگوں کو معلومات حاصل نہیں ہوتی، وہاں کوئی آزادی انہیں نصیب نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا باریک سا اور ظاہری سا فرق ہے۔ مغربی دنیا میں بھی عام لوگ اتنے اپنے مسائل میں لٹا پیند ہیں، اپنی معاش، اپنی روزی، اپنا پروفیشن، اور پھر جو 2 دن ان کے پاس بچتے ہیں اس میں عیش، آرام، تفریح، کہ بظاہر وہ آزاد ہیں لیکن حقیقت میں انہیں یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے مسائل کے بارے میں غور کریں، نہ اپنے مسائل کے بارے میں، نہ دنیا کے مسائل کے بارے میں، نہ وہ فلسفیانہ سوالات کے جو ذہن میں پیدا ہونے چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ زندگی کا قافلہ جو ہے رواں دواں ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ موت پر تو یقیناً ایک خاتمہ تو ہے، لیکن کیا دس از دی اینڈ؟ کیا یہ بالکل ہمارے معدوم ہو جانے کا نام ہے؟ ان مسائل پر بھی وہ لوگ سوچتے نہیں۔ میں آج جب سوچ رہا تھا تو جگر کا ایک مصرع ذہن میں آیا، بلکہ شعر ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، کوئی آپ کو اپنی محبت میں گرفتار کر لے اور پھر چھوڑ دے، اب گرفتار تو آپ ہیں محبت کے اندر، اس کے دام سے تو نکل نہیں سکتے، بظاہر آپ آزاد ہیں۔ تو مغربی معاشرہ بھی بظاہر آزادی کا مظہر ہے، حقیقت میں لوگ ان 2 اعتبارات سے اس درجے وہ یوں سمجھئے کہ ذہناً مشغول رہتے ہیں کہ مزید کچھ سوچنے سمجھنے کا ان کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ موقع ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ عام لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو امریکہ اور مغربی یورپ، جس کو آپ مغربی دنیا کہتے ہیں، اس کے جو دانشور لوگ ہیں، جو مدبرین ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اس وقت ایک بہت بڑی خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، بڑا یوفوریا ہے، بہت سر مستی کا ایک عالم ہے۔ اس کے سبب 2 ہیں، ایک تو یہ کہ روس جو ان کا یوں سمجھئے کہ مد مقابل، برابر کی چوٹ، ان کا دشمن، اس کو جو شکست ہوئی افغانستان میں، اس سے انہیں نشہ چڑھا ہے، اپنی بالا دستی، اپنی بالا تری، اپنی فتح مندی کا ایک جو احساس ہے سرور کی حد تک ان کے ذہنوں پر اس وقت تاری ہے۔ ثانیاً روس میں اور اس کے ساتھ چین میں بھی جس طرح سے اب نئی آزادی انگڑائیاں لے رہی ہے، جس طرح ان دونوں ممالک میں نظریاتی پسپائی ہو رہی ہے، اور جس طرح ان کے عوام کے اندر شکست و ریخت کے آثار ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ روس کی 3 بالٹک سٹیٹس جو ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں بحر بالٹک پر، ان تینوں میں بغاوت ہے روس کے خلاف، وہ آزادی چاہ رہی ہیں۔ اسی طرح 2-3 ریاستیں کے جو ایران اور ترکی کی سرحد کے ساتھ ہیں، آذربائی جان وغیرہ، آرمینیا، اس کے اندر بھی اب آزادی کی لہریں بڑی تیزی سے اٹھ رہی ہیں۔ بلکہ میں آج سوچ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ ابھی اس قسم کی کوئی خبریں جو ہیں ترکستان کے علاقے سے نہیں آئیں، حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے ہمیں یہاں بہت سے حضرات نے یہ اطلاع دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اطلاع پر شک کرنے کا کوئی میرے پاس جواز نہیں تھا، کہ جہاد افغانستان کے اثرات جو ہیں ترکستان کے علاقے میں، یہ جو قازقستان اور یہ وہ سمرقند و بخارا والے جو ریاستیں ہیں، جو اسلامی تہذیب کا کبھی عظیم ترین گہوارہ تھی، جہاں سے اسلام آیا ہے بر عظیم پاک و ہند میں، تو یہ جو مسلمان ریاستیں تھیں خیال تو یہ تھا کہ سب سے پہلے بغاوت کا عالم یہاں بلند ہوگا، خاص طور پر جہاد افغانستان کے اثرات جو ہیں وہ وہاں پھیل رہے تھے اور قرآن مجید کے نسخے اب سمگل کیے جا رہے تھے، تو امید تو یہاں سے یہ تھی کہ یہاں سے اٹھے گا. اور علامہ اقبال کا وہ شعر شاید اب ایک دوسری صورت میں سامنے آئے کہ ترسم کے دیگر خیزر از خاک کے سمر پندے آشوب ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیزے، تو شاید روس کے لیے کوئی سب سے بڑا ہنگامہ اور سب سے بڑی بغاوت جو ہے وہ ان مسلمان ریاستوں سے کھڑی ہو، لیکن یہ کہ ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کچھ لوگوں کی خوش فہمیاں ہو، وہ اطلاعات جو ہے تمام تر درست نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کھچڑی اندر ہی اندر پک رہی ہو اور آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجھی ہوئی نہ جان والا معاملہ ہو. لیکن بالفعل بالٹک سٹیٹس میں اور وہ آرمینیا وغیرہ آذربائیجان کے علاقے میں جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، پھر مشرقی یورپ کے ممالک جو انگڑائیاں لے رہے ہیں، پولینڈ میں جو سلسلہ وجود میں آ چکا ہے، جرمنی کی سرحد اگر ذرا سی کھلی ہے تو جس طریقے سے ایکسوڈس ہوا ہے، کتنا بھاگ کر لوگ نکلے ہیں، اس سب سے بھی ایک بڑی سرمستی کا جو ہے ایک عالم ہے یورپ میں اور امریکہ میں. معلوم ہوا ہمارا نظام ثابت ہو گیا کہ بالا تر نظام ہے. نہ صرف یہ کہ روس کی ایک عسکری شکست اس کا ایک نشہ، ویت نام کی شکست کا بدلہ چکا لینے کا نشہ، اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ چونکہ نظام کے اعتبار سے خاص طور پر گورباچوف جو ہے اس نے جس طریقے سے وہ پری اسٹرائیکا وغیرہ شروع کیا ہے، تو گویا کہ اس نے ہار مان لی ہے کہ یہ جو مغربی نظام ہے اور جو آزادی پر مبنی نظام ہے اس کی بالا دستی ہے اور بالا تری ہے. آزاد معیشت کا نظام اگر نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ جو آزادیاں دی جا رہی ہیں اسی کا مظہر تو یہ ہے، ورنہ جب تک وہ استبداد پوری قوت کے ساتھ تھا اس وقت تک تو کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اوپر کا دباؤ کچھ کم ہوا ہے گورباچوف کی اس نئی پالیسی کے نتیجے میں، تو اب اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ احساس بھی ان کے اندر مزید جسے کہتے ہیں ری ایشورنس پیدا کرنے والا ہے، ایک فریش کانفیڈنس پیدا ہوا ہے مغرب میں کہ ہمارا ہی نظام بہتر ہے، ہمارا ہی نظام اعلیٰ ہے. اور آخر کار مشرق کو ماننا پڑا، روس اور چین کو تسلیم کرنا پڑا کہ نظام جو ہے وہ ہمارا بہتر ہے، فطرت انسانی کے تقاضوں کو وہ زیادہ بہتر طریقے پر کیٹر کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو یہ دو اعتبارات سے ان پر نشہ ہوا ہے، یہ روس اور جو اس سے متعلق ممالک کی جو صورتحال ہے. اس نشے کی اور سربستی کی ایک دوسری وجہ اور ہے، وہ بڑی گہری ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب میں ایک خطرہ کچھ عرصے پہلے سے، یوں سمجھئے کہ پچھلے 15 سال 10-12 سال خاص طور پر، اس میں ایک شدید خطرہ انہیں محسوس ہو رہا تھا مسلم فنڈامنٹلزم سے. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ نکسن نے یہ کہا تھا کہ یہ روس سے کاہے کو لڑ رہے ہو، روس تو ہمارا ہی یورپی ملک ہے، اصل خطرہ روس سے نہیں ہے بلکہ اصل میں تو خطرہ یہ ہے جو مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے ایران کے انقلاب سے خاص طور پر جو ایک یوں سمجھئے کہ تہلکہ مچ گیا تھا. اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دفعہ تو یوں محسوس ہوا تھا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، وہ انداز تھا کہاں ایران ایک مختصر سا ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری، کہاں یہ کہ وہ امریکہ سے ٹکرایا اور اس طرح ٹکرایا. وہ لطیفہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اب تو ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب خمینی صاحب نے ایک مرتبہ ہاسٹیجز کا معاملہ جب چل رہا تھا تو ایسے ہی کوئی بیان دے دیا سرسری سا کہ اگر امریکہ توبہ کر لے تو ہم ان کے ہاسٹیجز کو آزاد کر دیں گے، یرغمالیوں کو آزاد کر دیں گے. اس پر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں مسلمان علماء کو بلایا گیا یہ پوچھنے کے لیے یہ توبہ کیا ہوتی ہے. یہ توبہ کی بات جو کہی ہے خمینی نے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو ہمارے آدمی چھوڑ دیں گے، ہمیں بتائیں توبہ کیا ہوتی ہے، کیسے کریں ہم. تو معلوم یہ ہوا جب مجھے بتایا، اور ڈاکٹر فضل الرحمان ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں بلایا گیا تھا، یعنی یہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، تیسرے آدمی کی روایت نہیں ہے، ایک ایسے شخص کی روایت ہے جو خود مدعو کیا گیا اس کام کے لیے. جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے کہا کہ خمینی صاحب نے واقعہ یہ کہ توبہ کروا دی ہے امریکہ کی. یہ زمانہ تھا جبکہ شاید جو حضرات کچھ یاد رکھتے ہوں اور جنہیں دلچسپی ہو ان کو شاید یہ بات یاد رہ گئی ہو کہ بڑے بڑے اسپیشل نمبر نکالے تھے یہ ٹائم اور نیوز ویک جیسے رسالوں نے، اسلامک فنڈامنٹلزم آن دی مارچ، اور معلوم ہوتا تھا کہ دنیا جو ہے اب تھرا رہی ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. مسلم ورلڈ ہے, بہت بڑی اس کی وسعت ہے, یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر موریتانیا تک پھیلا ہوا ہے, دنیا کے بہترین علاقے اس کے تحت ہیں, دنیا کی بہترین معدنیات کا علاقہ ان کے پاس ہے, تیل کی قوت ان کے پاس ہے. اگر ان کے اندر یہ نہر جو ہے پروان چڑھ گئی اور یہ جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں, بنیاد پرست مسلمان ہیں, جس کو انہوں نے ایک لفظ گالی بنا دیا تھا فنڈامنٹلزم اور فنڈامنٹلسٹ, یہ تو گویا کہ مغرب کی اب لغت کے اندر ایک نیا لفظ تھا جو بطور گالی ایڈ ہوا ہے, تو ان سے خوف اور ہراس کی کیفیت جو وہ طاری ہو گئی تھی. میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا, اور آپ حضرات میں سے بھی بعض کو شاید یاد آیا ہو, کہ جس طرح نکسن نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ڈرو اس سے, اصل میں جو قابل حضر ہے جس سے گھبرانے کی ضرورت ہے وہ تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ بنیاد پرست اسلام جو ہے اگر کہیں یہ کھڑا ہو گیا تو اصل خطرہ ہمارے لیے اس سے, روس سے نہیں. اسی طرح کی ایک بات کچھ عرصے پہلے, تقریباً اس سے 10 سال پیچھے چلے جائیے, 10-15 سال, تو چارلز ڈی گال نے کہی تھی. ڈی گال نے ایک بڑی معنی خیز بات کہی تھی, اس نے یہ کہا تھا, بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ. اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جو مغربی ممالک ہیں خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنائے بیٹھے, روس تو ہمارا اپنا بھائی ہے, اسی وائٹ ریسز سے متعلق ہے اور وہی یورپین اصل میں پاور ہے, تو یہ جو ہمارے دو رشتے ہیں روس کے ساتھ یہ وقتی طور پر ایک مسابقت کا جذبہ ہے جو ہمارے اور اس کے مابین ہے, لیکن کوئی بنیادی فرق ہمارے اور روس کے مابین نہیں ہے, گھبرانا چاہیے ڈرنا چاہیے. آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ, اس کا اشارہ تھا چائنا کی طرف, انڈو چائنا کی طرف, جاپان کی طرف, یہ ہے قوتیں, یہ کورینز اور یہ اور ویتنامیز, یہ ہے کہ جن سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ان کا دبدبا ہو جائے اور یہ لوگ جو ہیں ہماری تہذیب کو بالکل ہی یعنی غیر مؤثر کر دیں اور اس کا بیڑا غرق کر دیں. اسی طرح کا معاملہ اس وقت محسوس ہو رہا تھا امریکہ میں اور ویسٹرن یورپ میں اسلام کے بارے میں, لیکن پچھلے چند سالوں کے دوران, اب یہ ہماری بدقسمتی کہیے ان کی خوش قسمتی کہیے, فی الوقت نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو خیر ابھی بات کی بات ہے, لیکن وہ جو اسلامک فنڈامنٹلزم کی جو ویو تھی جو چڑھی آ رہی تھی, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اب واپس گئی, اس کا بھی زور ٹوٹ گیا, اس کی قوت جو ہے اب بہت کمزور ہو گئی, اب وہ کوئی خطرہ پوز نہیں کر رہی, اس کی طرف سے اب انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ایک طرف تو جو ان کا اصل مد مقابل تھا کمیونزم, اس کی شکست ہو گئی, نہ صرف یہ کہ روس کو شکست ہو گئی افغانستان کے اندر, بلکہ یہ کہ ذہنی سطح پر شکست مان لی انہوں نے, نظریاتی سطح پر پسپائی کر رہے ہیں, اپنے نظام کو تبدیل کر رہے ہیں, اب ہمارے نظام کے قریب تر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, آزادیاں, سیاسی آزادیاں اور معاشی نظام کے اندر بھی وہ اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں کہ جو ہمارے نظام کی ہے, تو ایک تو یہ کہ ہماری بالا تری ثابت ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خطرہ ہو سکتا تھا وہ فنڈامنٹلسٹ اسلام سے, تو وہ خطرہ بھی ختم ہوا, اس لیے کہ وہ ختم الخطرہ اولا سب سے شدت کے ساتھ تو ابھرا تھا ایران سے, لیکن بہرحال مغرب اب یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا انقلاب ناکام ہو چکا ہے, وہ پسپا ہو چکا ہے. ان کا یہ سمجھنا صحیح ہے غلط ہے اس کو چھوڑیے, میں اس پر بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس وقت تو چونکہ میں بات یہی کر رہا ہوں کہ ان کا کیا خیال ہے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا بھی ڈنک جو ہے وہ مارا گیا, اب اس کے اندر وہ مقاومت کی قوت نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے, وہ تو اب اپنے آپ کو اپنے خول میں بھی سنبھال لے تو بہت ہے, اور انقلابیت جو ہے اس کی وہ ختم ہو چکی. اس کے بعد دوسرا خطرہ افغانستان سے ابھرا تھا, افغانستان کے جہاد کی بھی جو شکل سامنے آئی ہے اب, اور جو ہماری بدقسمتی اور جو بھی حالات اب کہیں اس کے اسباب جو بھی رہے ہوں, خود افغان مجاہدین کے آپس کے اختلافات کے بنا پر اور مختلف اسباب کے بنا پر جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ کہ وہاں بھی اب کسی فنڈامنٹلسٹ کسی حکومت کے بننے کا آل افغانستان سطح پر خطرہ, یہ خطرے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ان کے نقطۂ نظر سے, وہ خطرہ گویا کہ ان کی نگاہ میں اب ہے کہ ختم ہو چکا, اب تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی ظاہر شاہ کو لا کر اور اسی پر مجبوراً سب کو راضی کرا کر, کچھ لوگ اگر نہیں مانیں گے وہ لڑتے رہیں گے, وہ کوئی ایک ریجنل سا فینومینل بن کے رہ جائے گا, باقی یہ کہ وہ فنڈامنٹلسٹ اسلام جو ہے اس کا جو دوسرا خطرہ انہیں نظر آ رہا تھا افغانستان سے, تو وہ بھی ختم ہوا. اور تیسرا اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو افسوسناک مسئلہ ہے وہ پاکستان کا ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ نعرہ اسلام کا جو ہے وہ پاکستان سے لگا, بلکہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو 1937 سے مسلم لیگ کا احیاء ہوا تھا, مسلم لیگ قائم تو 1906 میں ہوئی تھی, لیکن یہ کہ وہ تقریباً 31 برس تک وہ ایک ایسی جماعت رہی جس کا کوئی خاص عوامی رابطہ نہیں تھا, یہ ایلیٹ کی جماعت تھی، نواب زادوں اور خان بہادروں اور جاگیرداروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ایک یہ جو دانشور تھے، مسلمانوں کے بارے میں سوچتے تھے، یہ ان کی ایک سمجھیے کہ ایک پلیٹ فارم تھا ان کا، جس میں بیٹھ کے وہ کچھ مشورے کر لیتے تھے، وہ کوئی عوامی تحریک نہیں تھی. اصل میں مسلم لیگ جو ہے وہ ایک عوامی تحریک کی حیثیت سے، اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے 1937 سے، اور اس وقت سے جو اسلام کا نعرہ لگنا شروع ہوا ہے بر عظیم پاک و ہند سے، اب یہ 1989 ہے، تو یوں سمجھیے کہ 52 برس ہو گئے ہیں. اور اگر واقعتاً کوئی ذریعہ ہمارے پاس ایسا ہو کہ ہم ناپ تول کر سکیں، تو میرا گمان یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کا نعرہ اتنا کہیں نہیں لگا جتنا کہ ان 52 برسوں میں اس علاقے میں لگا. وہ تحریک پاکستان کے چند سال، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ گونج گیا، راس کماری سے لے کر درہ خیبر تک، اور چٹاگان سے لے کر اور مکران تک گونج گیا پاکستان، ہندوستان پورا کا پورا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ ہوا. پھر یہ کہ پاکستان کے بننے کے بعد کچھ عرصے تک یہ اپوزیشن کے لوگوں کا نعرہ رہا، پچھلے جو 11 برس تھے اس میں ایوان مملکت سے نعرہ لگتا رہا. تو اسلام کا نعرہ تو یوں سمجھیے کہ جتنا یہاں لگا ہے شاید کہیں نہیں لگا. اور دنیا کو یہ خیال تھا کہ یہاں سے کوئی اسلامی قوت ابھر سکتی ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے کہ جو اسلام کو واقعتاً ایک حقیقت، ایک زندہ حقیقت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. لیکن جو صورتحال اب بنی ہے کہ یہاں جو حکومت قائم ہوئی وہ ایک ایسی پارٹی کی ہے کہ جو کھلم کھلا سیکولر، اس میں یہ کہ ان کو اس بات کا جو ہے کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کوئی دھوکا اسلام کے نام پر نہیں دیا ہے، ناب نعرہ نہیں لگایا ہے. اب سنا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا سا اس میں کچھ اسلام کے نام کی آمیزش شروع ہو رہی ہے وقت کے تقاضے کے تحت، حالات کا جو بھی ایک تقاضا ہے. لیکن یہ کہ وہ اگر برسر اقتدار آئی ہے یہ پارٹی تو اسلام کے نعرے پر ہرگز نہیں آئی. معلوم یہ ہوا کہ خالص سیکولر جماعت، خالص سیکولر مزاج کی قیادت کی حامل جماعت، پھر ایک خاتون آزاد خیال مغربی تہذیب کے اندر اثر تاپا غرق، وہ وزیر اعظم بنی اس ملک میں. یہ تو سمجھیے کہ مغرب کے لیے اب یوفوریا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک ملک تھا جہاں اسلام کے نعرے لگتے تھے، جہاں کوئی اندیشہ ہو سکتا تھا، ایران کے بعد افغانستان اور پھر یہ پاکستان میں جو ہوا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں آخری درجے کی شے ہے. اور در حقیقت یہ جان لیجئے کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کا جو بے نظیر استقبال ہوا ہے امریکہ میں، اس کا اصل سبب یہی ہے، وہی یوفوریا ہے، وہی اپنی فتح مندی کا نشان ہے. ہماری تہذیب کی بالادستی ثابت ہوئی، ہمارے نظریات کی بالادستی ثابت ہوئی، ہمارے تمدن کی بالادستی ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے اندر بھی وہ مذہب کے نعرے لگانے والے اور مذہب کا راگ الاپنے والے اور مذہب کے لیے بڑا جوش و خروش دکھانے والے، ان سب کو شکست فاش ہو گئی. اور وہ ایک جماعت آئی ہے کہ جس کا بہرحال اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ملک کی بہبود چاہتی ہو، ملک کی ترقی چاہتی ہو، یہ دوسرے مسائل ہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم اس نے اسلام کا کوئی نعرہ نہیں لگایا. تو یہ چونکہ انہیں اپنی تہذیب کا مظہر نظر آتا ہے، یہ جماعت اور یہ حکومت ان کی اپنی تہذیب کا ایک نشان، ان کی اپنی تہذیب کا ایک مظہر، ان کے اپنے فکر اور تمدن کی ایک علامت، لہذا ان کو تو اس پر یقیناً جو خوشی ہونی چاہیے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. یہ ہے در حقیقت میرا ایک مشاہدہ یورپ میں اور امریکہ میں اس وقت ان دو اعتبارات سے. نکسن کی جو بات میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ ڈرنا چاہیے اس اسلامی فنڈامنٹلزم سے، تو میں آج سوچ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے قرآن مجید کے بارے میں، فی ہے خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم، اس میں تم سے پہلوں کے بھی خبریں موجود ہیں اور تم سے بعد آنے والوں کے حالات بھی موجود. تو میرا ایک عجیب یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کبھی میں دنیا کے موجودہ مسائل جو ہیں ان کے بارے میں کبھی غور و فکر کرتا ہوں تو فوراً ذہن جا کر اٹک جاتا ہے قرآن مجید کے کسی مقام پر. یہ نہیں ہے کہ میں خود سوچ بچار کر رہا ہوتا ہوں اور تلاش کرتا ہوں قرآن مجید کا کوئی مقام کہ وہ اس کی مناسبت رکھنے والا مجھے مل جائے اس موضوع سے، لیکن آج جب میں سوچ رہا تھا تو دو مقامات اچانک میرے ذہن میں آئے. ایک تو سورہ طہٰ میں فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے، اس میں ایک مقام پر کہ جہاں جادوگروں کو آمادہ کیا جا رہا تھا کہ وہ مقابلے میں بھرپور انداز میں آئیں اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں، معلوم ہوتا کچھ ہچکچاہٹ تھی جادوگروں میں اور اس کو پرسویڈ کیا جا رہا ہے، اور فرعون اور اس کے جو درباری ہیں پرسویڈ کر رہے ہیں. اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، قالو، انہوں نے کہا ان جادوگروں سے ان ہاذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہم ویذھبا بطریقتکم المثلا. کہ در حقیقت یہ دو جادوگر ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، یہ اپنے آپ کو بھی ری ایشور کر رہے ہیں، ان جادوگروں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جادوگری تو ہے، یہ دو جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنی زمین سے، تمہاری مملکت، تمہاری سلطنت، تمہاری تہذیب، اس سے تمہیں بے دخل کر دیں. اور اصل الفاظ یہ ہیں وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، وہ چاہتے ہیں تمہارا جو اعلیٰ ترین تمدن ہے، تمہاری جو اعلیٰ ترین تہذیب ہے، جو سب سے اچھا تمہارا نظام ہے، اس کو درہم برہم کر کے رکھ دیں. تو واقعہ یہ ہے کہ مغرب میں خطرہ محسوس ہو رہا تھا اسلامک فنڈامنٹلزم سے. جس زمانے میں میرا بھی یہاں پر بڑا وہ کنٹروورشیل سا معاملہ ہو گیا تھا، وہ خواتین اور ضیاء صاحب کا وہ دور، میرے کچھ بیانات، جبکہ ضیاء صاحب نے فرمایا تھا کہ اتھارٹی میں ہوں، ڈاکٹر اسرار نہیں ہے. اس زمانے میں یہاں میرے پاس بہت سے امریکی اخبارات کے نمائندے آئے تھے بات سمجھنے کے لیے. تو وال اسٹریٹ جرنل کے نمائندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے بارے میں کیا لفظ پسند کریں گے، وڈ یو لائک ٹو بی کالڈ اے فنڈامنٹلسٹ؟ میں نے کہا شور، کیوں نہیں، فنڈامنٹلسٹ میں ہوں، اس لیے کہ فنڈامنٹلس کو چھوڑ کے پھر ہماری مقام، ہماری حیثیت کیا رہ گئی؟ فنڈامنٹلس کو تو مضبوطی سے ہم نے پکڑنا ہے. تو میں نے بڑے برملا انداز میں کہا تھا، اور پورے جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور عزم کے ساتھ، کہ ہاں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں. تو یہ فنڈامنٹلسٹ اسلام جو ہے، یہ ان کے لیے بہت ایک، یوں سمجھیے کہ نائٹ میئر جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ بہت ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا تھا. اور انہیں اندیشہ تھا ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری یہ اوریانیاں اور ہماری یہ فحاشیاں اور ہماری یہ ساری جو بھی کچھ ہماری تہذیب کی آزادیاں ہیں، یہ سب کی سب ختم ہو کر رہ جائیں گی. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہ مسلے جو ہے، یہ طریقتکم المثلیٰ جو ہے، یہ تمہاری جو بہت ہی اعلیٰ تہذیب ہے اور اعلیٰ تمدن ہے، اور تمہاری جو یہ یو کلچر ہے تمہارا، اور تمہاری جو ثقافت ہے، اس کے لیے بڑا خطرہ ہے. گارڈ اپ یور لائنز، اپنی قوتوں کو مجتمع کرو، ڈرو ان سے. یہ ہے وہ بات جو نکسن نے کہی تھی. لیکن اب میں آپ کے سامنے دوسرا پہلو رکھ رہا ہوں اپنے مشاہدے کا. ایک مشاہدہ تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امریکہ اور مغرب کے بالعموم دانشور اور ان کے مدبرین میں اس وقت بڑی سرخوشی اور سرمستی کا عالم ہے ان دو اعتبارات سے. اس کے ساتھ ہی دوسرا مشاہدہ اس مرتبہ جو مجھے ہوا ہے وہ یہ ہے، اور اسی کے لیے میں نے یہ سورہ قصص کی ابتدائی آیات جو ہے آج آپ کو سنائی ہے، کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فرعونیت ہے اس وقت، اور اس فرعونیت کے اندر جو نشہ ہے اس وقت خاص طور پر امریکہ میں اور اس کے دانشور طبقے میں، اسے غالباً یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ فرعون کے دشمن کو فرعون کے گھر میں پلواتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروایا. اس کے لیے جو سورہ قصص میں یہ الفاظ آئے ہیں، تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت حق کے ساتھ، بالکل صحیح صحیح دوست ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، کہ ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ان کے لیے اس میں درس عبرت ہے، ان کے لیے اس میں سبق ہے. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کی تھی. اس سرکشی کا اس وقت سب سے بڑا مظہر اگر دیکھنا ہو تو وہ امریکہ ہے. اندیشے تھے دو، روس کا اندیشہ، وہ بھی ختم ہو رہا ہے معلوم، آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت حق کے ساتھ، بالکل صحیح صحیح دوست ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، کہ ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ان کے لیے اس میں درس عبرت ہے، ان کے لیے اس میں سبق ہے. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کی تھی. اس سرکشی کا اس وقت سب سے بڑا مظہر اگر دیکھنا ہو تو وہ امریکہ ہے. اندیشے تھے دو، روس کا اندیشہ، وہ بھی ختم ہو رہا ہے معلوم ہوتا ہے، دشمن پگھل رہا ہے ان کا، ان کی نگاہوں کے سامنے، جس کی نگاہوں کے سامنے دشمن پگھل رہا ہو، اب اس کی سرمستی کا اور سرخوشی کا جو عالم ہونا چاہیے وہ ہے. اور ایک دوسرا خطرہ، ایک تو ڈی فیکٹو دشمن تھا روس، ایک مستقبل کا اندیشہ تھا مسلم فنڈامنٹلزم، وہ بھی، اس کا بھی خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا، وہ بھی وہ جو ویو ہے لہر جو ہے واپس جا رہی ہے. تو اب اس کی جو سرمستی ہے, ان فرعون علی فی الارض وجعل اہلھا شیعا, اور اس نے زمین والوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا, یستضعف طائفۃ منھم, ان میں سے ایک گروہ کو اس نے اب دبا لیا تھا, ریپریس کیا تھا, سپریس کیا تھا, یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا, ان کی بچیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, انہ کان من المفسدین, یقیناً وہ مفسدین میں سے تھا. ونریدو, اب یہاں سے وہ بات آئی ہے, ترجمہ میں نے پہلی ان چار آیات کا بھی کر دیا لیکن میرے آج کے مضمون سے متعلق یہ دو آیات ہے, ونریدو ان نمن علی الذین استضعفوا, اور ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ہم فضل فرمائیں, ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں دبا لیا گیا ہے, فی الارض زمین میں, ونجعلہم ائمتن, اور انہی کو ہم امام بنا دیں, ونجعلہم الوارثین, اور انہی کو ہم زمین کا اور سلطنت کا وارث بنا دیں, ونمکن لہم فی الارض, اور ان کو زمین میں تمکن عطا فرمائیں, ونری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون, اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان کو ہم وہ ساری چیزیں جن کا انہیں خدشہ تھا, اندیشہ تھا, وہ دکھا دیں, ان کو بچش میں سر ان کے سامنے لے آئے کہ وہ خطرات موجود ہیں. تو میرے نزدیک بھی اس وقت ویسٹ میں جو یہ کیفیت ہے, در حقیقت اس کے پیچھے ذرا حجاب میں پردے کے اندر بالکل یہی کیفیت چلی آ رہی ہے, اس لیے کہ میرے مشاہدے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر اب جو امیگرنٹس گئے ہیں مسلمان عرب ممالک سے, اور ادھر دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان یہ زیادہ ہیں, ان میں سے جو تحریکیں وہاں چل رہی ہیں ان میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے میں جب بھی گیا ہوں, یہ میرا 11th سفر تھا امریکہ کا, تقریباً 1979 سے ہر سال جانا ہوتا رہا, اور میں یوں سمجھیے کہ ایک سال تو دو مرتبہ بھی گیا تھا, پچھلے سال بالکل نہیں گیا, اب یہ میرا سفر تقریباً 2 بعد کا تھا, تو مجھے ایک بہت بڑا فرق نظر آیا ہے. پہلے میں اکثر و بیشتر وہاں سے بہت مایوس لوٹتا تھا, بددل ہو کر آتا تھا. یہاں مجھے لوگ کہتے تھے کہ سنتے ہیں کہ وہاں بڑا اسلام کا کام ہو رہا ہے, اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اسلام پھیل رہا ہے, اور میں کہتا تھا, میرے بہت سے احباب کے علم میں ہوگا کہ یہ سب یہ ہماری صرف یہ کہ خوش فہمیاں ہیں, کوئی وہاں کام نہیں ہو رہا, اس لیے کہ جو کام بھی میں نے دیکھا وہاں پر ہوتے ہوئے وہ صرف ایک ڈیفینسو میکینزم تھا کہ یہ لوگ جو وہاں گئے اور آباد ہو گئے, اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ وہاں آباد ہونے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ تو گئے تھے تعلیم حاصل کر, لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں بہتر کیریئر وہیں پر نظر آئے, وہیں پر بیٹھ گئے. اور بعض عرب ممالک میں چونکہ بڑا مستبد نظام ہے, بڑی ڈکٹیٹرانہ حکومتیں قائم ہیں, اور وہاں پر جو گھٹن ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے, لہذا وہ لوگ وہیں پر جم گئے. اب وہ وہاں پر سیٹلرز ہیں, وہ تو وہاں پر امیگرنٹس ہیں, آباد ہو گئے, انہوں نے وہاں کی نیشنلٹیز لے لی. انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ یہ جو تہذیب اور تمدن ہے, یہ عریانی اور یہ فحاشی اور یہ اخلاق کے تمام اصولوں سے کم جنس کی سطح پر, باقی اخلاق وہاں ہے, وعدہ کریں گے پورا کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, سچ بولیں گے, یہ باقی انسانی اخلاقیات ہیں, لیکن ایک شے اخلاقیات کی فہرست سے خارج ہو چکی ہے, جنس کا معاملہ ان کے ہاں جو ہے گویا کہ اس کا سرے سے اخلاق اور کردار اور سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہومو سیکشوالٹی ہے تو بھی جائز ہے, کھلا اس کے بارے میں پروپیگنڈا بھی ہوگا کہ اس کو برا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, دو افراد ہیں وہ اپنی خوشی سے جس طرح چاہے اپنے جذبات کی تسکین کر لیں, دو عورتیں جس طرح چاہے شادی کر لیں, دو مرد شادی کر لیں, دو مرد جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اب اس کو بیان کرنے کے لیے بھی طبیعت آمادہ نہیں ہے. اس میں تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن باقی جو ہے ان کے اخلاقیات ہیں وہ تو ہے. ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ ہماری آئندہ نسلیں, یہاں کا نظام تعلیم, یہاں کے اسکول, یہاں کے کالج, یہاں کی یونیورسٹیاں, یہاں کے نظریات, یہاں کی تہذیب, خاص طور پر یہ جنسی آبادگی, بہرہ روی, آزادی, کیا ہوگا ہماری آئندہ نسلوں کا. تو یہ خطرہ جو ہے, واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اس فیئر کمپلیکس کی وجہ سے ہوتے ہیں. برا نہ مانے اگر ایک بات کہوں کہ پاکستان بنایا ہی اس فیئر کمپلیکس نے. خطرہ تھا ایک قوم کو ایک بڑی قوم سے کہ وہ ہمیں دبا لے گی, ایکسپلائٹ کرے گی, معاشی سطح پر, تہذیبی سطح پر ہمارا تمدنی تشخص ختم کر دے گی, ہماری زبان کو ملیا میٹ کر دے گی, ہماری تہذیب کو ختم کر دے گی, صرف معاشی نہیں ہر اعتبار سے کہ ایک بڑی قوم ہے, نیومیریکلی وہ ہم سے بہت زیادہ ہے, ہم سے 3 تعداد میں ہے, پھر تعلیم اس میں زیادہ, سرمایہ اس کے پاس زیادہ, تنظیم اس کے ہاں زیادہ. تو خطرہ تھا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ معاشی، سیاسی، سماجی ہر اعتبار سے بالکل ان کے نیچے دب کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا قومی تشخص ختم ہو جائے. یہ خطرہ تھا جس نے کہ لوگوں کو مسلم لیگ کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کی صدا پر اور لوگوں نے لبیک کہا ہے. اسی نوعیت کا ایک خطرہ امریکہ میں ان جانے والوں کو ہوا کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کھانے کو اچھا مل رہا ہے، اچھی ہماری، خاص طور پر میرے ہم پیشہ حضرات جو گئے وہاں، اور میرا تو 57 کا ایم بی بی ایس ہے، یہ 60-62 کا عرصہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں معلوم ہوتا ماس ایکسوڈس ہوا ہے، ڈاکٹرز تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں گئے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ میجورٹی میں ڈاکٹرز مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. نارتھ ایسٹ کا جو ایک علاقہ ہے جس کو ایسٹ کہتے ہیں، ایسٹ کوسٹ کے ساتھ اپ اسٹیٹ نیو یارک، معلوم ہوتا ہے وہاں تو سب ٹاپ کے سرجنز ہوں، ٹاپ کے فزیشینز ہوں، ٹاپ کارڈیولوجسٹ ہوں، سب کے سب پاکستانی مسلمان. یہ جو ایکسوڈس ہوا تھا تو وہ وہاں گئے اور بڑے عمدہ ہیں، ان کے معاشی حالات بہت بہتر ہیں، پیلیشیل ہاؤسز میں وہ رہتے ہیں، بہت عمدہ ان کا، ان کو معاشرے میں بڑا اونچا مقام حاصل ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اگلی نسل کا کیا بنے گا؟ یہ خطرہ تھا، یہ اندیشہ تھا جس نے انہیں آمادہ عمل کیا. وہ کمیونٹی سینٹرز بنائے، کچھ اسلامک سینٹرز بنائے، کوئی مسجدیں بنائے، کوئی ہفتہ اور اتوار کی دو چھٹیاں ہوتی ہیں، بچوں کو لے کر جائیں وہاں پر، نماز انہیں پڑھائے اور وہ دیکھے کہ ہماری ایک کمیونٹی ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، تو انہیں ایک سینس آف بلانگنگ پیدا ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی تعلق ہے، تشخص ہے. تو اب تک جو کام میں نے وہاں دیکھا وہ اسی نوعیت کا تھا، اس میں کوئی دین کی دعوت اور تبلیغ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جیسے مسلم لیگ کی تحریک تھی ایک قومی تحریک تھی، وہ کوئی دینی تحریک نہیں تھی، وہ کوئی دعوتی اور تبلیغی تحریک نہیں تھی، وہ کوئی اسلام کی سربلندی والی بات نہیں تھی، وہ تھی مسلمانوں کے مفادات، مسلمانوں کے کی مصلحتیں، مسلم جو مسلمان قوم ہے ہندوستان کی، اس کے لیے تحفظ جو ہے فراہم کرنا، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا. اسی طریقے سے اب تک 2 سال پہلے جب میں گیا تھا، اس وقت تک میرا جو مشاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ سارا کام جو ہو رہا ہے وہ صرف اس کے اندر ہے، جبکہ میرا مزاج آپ کو معلوم ہے وہ تو دعوتی بلکہ اس سے آگے انقلابی ہے. وہ ایکٹیویٹی مجھے وہاں نظر ہی نہیں آتی تھی. میرے اپنے ساتھی چاہے مجھ سے بیعت بھی انہوں نے کر لی، تنظیم میں بھی شامل ہو گئے، لیکن ہر پھر کر کام جو کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے، وہ اس نہج پر عملاً کوئی کام کی چونکہ پیش رفت مجھے نظر نہیں آتی تھی، تو میں سخت بد دل تھا. اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی گئے تھے قمر سعید صاحب، میں نے ان سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس مرتبہ جاتے ہوئے، میں نے یہ بات کہی تھی، میں اپنے ان دوستوں سے آخری لڑائی لڑ کر آؤں اور میں یہ طے کر لوں کہ آئندہ دوبارہ کبھی میں امریکہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ لوگ اس نہج پر تو کوئی پیش رفت کرتے ہی نہیں. ان کی تو ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہی کمیونٹی آرگنائزیشن، وہی اپنی جو ہے اس قسم کے براکس قائم کرنا، اللہ اللہ خیر صلاح، اس سے آگے دعوت، دعوت دین اور انقلابی کوئی تنظیم اور جد و جہد اس کے لیے وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں. یہ تھے میرے مشاہدات آج سے 2 برس پہلے تک. اس مرتبہ جب میں گیا ہوں تو مجھے ایک بالکل نئی صورتحال جو ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس ہوئی. میں نے یہ محسوس کیا کہ اب 2 اعتبارات سے وہاں کے مسلمان گویا کہ اب ایک پیش قدمی کے انداز میں اب سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ان کا ذہن جو ہے اب 2 لائنوں پر پیش رفت کے بارے میں سوچ رہا ہے. ایک لائن تو ان کی وہ ہے جس سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں، اپنے ملک میں نہیں تو وہاں کیا ہوگی. وہ لائن تو یہ ہے کہ ان کا یہ احساس ہے کہ اب ہمیں، جبکہ ہم یہاں 1 ملین ہیں، 80 لاکھ، وہ 25 کروڑ کی آبادی ہے کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، جبکہ وہاں پہ اب 1 ملین ان میں سے مسلمان ہیں. جب ہم 1 ملین ہیں ان میں ایک بڑی طاقت وہ بھی ہے، وہ جو کالے امریکی کہلاتے ہیں، دی افرو امریکنز، وہ اگرچہ علیحدہ آرگنائزڈ ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتے، ان کی اپنی تنظیم ہے، اور ان میں بھی پہلے تو وہ بہت ہی غلط رخ پر جا رہے تھے. علیجہ محمد کا جو معاملہ تھا وہ تو اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، خدا کا اوتار بھی کہتا تھا، نبی بھی کہتا تھا، رسول بھی کہتا تھا، وہ تو اللہ عالم کیا شے تھی. لیکن اس کا بیٹا جو ہے وارث دین محمد، الحمدللہ کہ وہ بہت صحیح، سچا، پختہ، صحیح نظریات رکھنے والا مسلمان ہے، اور وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی طاقت جو ہے آرگنائز کر رہا ہے. یہ جو امیگرنٹس ہیں عرب یا نان عرب، ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ تو لوکل امریکنز ہیں، ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم پیدائشی طور پر یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ تو برابر کا حقدار ہے، حق رکھنے والے ہیں ہم یہاں پر. بہرحال ان کا نظام تو علیحدہ ہے. مجھے اس مرتبہ بھی، اس سے پہلے بھی، اسٹونی آئی لینڈ میں ان کا مرکز تھا وارث دین محمد کا، وہاں جا کر خطاب کا موقع ملا تھا. اس مرتبہ بھی شکاگو میں ان کی ایک مسجد میں نے تقریر کی ہے، اور میں نے اپنے یہ انقلابی خیالات جو ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ اصل میں یہ جو دوسرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم 1 ملین ہیں یہاں، 8 ملین یعنی 80 لاکھ،
جبکہ یہودی بمشکل 3 یا 3.5 ملین ہے، 35 لاکھ، اس کے باوجود یہودی یہاں پر سیاسی اعتبار سے چھایا ہوا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کا سبب کیا ہے کہ یہودیوں نے بڑی ہوش مندی سے ایک تو سودی نظام اس ملک کے اندر اس طریقے سے پھیلایا ہے، جکڑ لیا ہے، اور وہ اپنی سود خورانہ ذہنیت اور سود خورانہ پورا جو ان کا نظام ہے اس کے شکنجے میں انہوں نے عام شہریوں کو کسا ہوا ہے. دوسرے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کی اہمیت ہے، تو پریس اور ٹیلی ویژن اس کے اوپر انہوں نے خاص طور پر تسلط کیا ہوا ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، عام امریکی تو ان انفارمڈ آدمی ہے، غور ہی نہیں کرتا، سوچنے کا وقت ہی نہیں. وہ 5 دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور 2 دن پھر وہ بھی وحشیوں کی طرح وہ عیش کرتا ہے. لہذا وہ انسان نام کی شے تو آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی. وہ جو سوچنے والا جانور، وہ کوئی غور و فکر کرنے والا حیوان جو ہے، حیوان عاقل، وہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ. یا تو وہ محنت کرنے والا وہ حیوان ہے، لدو اونٹ، اور یا پھر وہ عیش بادر پدر آزاد ہو کر عیش کرنا اور تفریح، یہ اس کا مشغلہ ہے. لہذا بڑی آسانی سے ذرائع ابلاغ کو اگر کنٹرول میں لے لیا جائے تو ان کے رخ کو جدھر چاہیں پھر دیں. حیوانوں ہی کا معاملہ ہے نا، تو حیوانوں کو کا ایک جو ہے بہت بڑا گلہ جو ہے اس کو کسی رخ کے اوپر دوڑا دینا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. لہذا یہودی جو ہے، جو بات کبھی کہی تھی علامہ اقبال نے، اندازہ کیجئے کہ یہ تقریباً 4 صدی پہلے کا مشاہدہ ہے علامہ کا، کہ انہوں نے جرمنی اور انگلستان میں جو عرصہ گزارا اس کا مشاہدہ تھا جو اس شعر میں آیا ہے کہ یہود فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. لیکن یہ کہ نتیجہ جو نکلا اس کا وہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر جرمن قوم میں جب احساس ہو گیا کہ یہ یہودی قوم ہم پر مسلط ہے اور اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، تو پھر جو انتقام لیا ہے ہٹلر نے وہ آپ کے علم ہے. تاریخ انسانی کے وہ عظیم ترین میسیکرز میں سے ایک ہے، قتل عام جو ہوتے رہے ہیں. جس طرح نبوکدنضر نے انہیں ختم کیا تھا 6 لاکھ کو، اسی طریقے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہتے ہیں کئی ملین ہیں وہ یہودی کے جن کو جرمنوں نے قتل کیا ہے. اور اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ بنائے گئے، وہ کیمپس بنائے گئے، اور خاص طور پر ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی ڈسپوز آف کرنا جو ہے اس کی دقت نہ اٹھانی پڑے. اس قسم کے پلانٹ بنائے گئے کہ ادھر سے گیس چیمبرز ہیں، داخل کیا گیا، گیس چھوڑ دی گئی، وہ مر گئے. اس کے بعد وہ آگے، جیسے آپ فیکٹری میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز چلتی جاتی ہے بیلٹ کے اوپر، اب وہ ڈیڈ باڈیز جا رہی ہیں، پھر ان کا کو کترا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ کبھی آپ چارہ کاٹا کرتے ہیں، پھر ان کو خاص قسم کے محمول کے اندر حل کیا جا رہا ہے، نکل رہا ہے باہر صرف ایک سیاہ قسم کا پانی نکل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. تمام انسانی جسم جو ہے وہ اس کے اندر محلول اور تحلیل ہو کر ختم ہو. یہ سارا جو کام کیا اس نے، بہرحال وہ بات دور نکل گئی. تو وہاں پہ مسلمانوں کو امریکہ میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم جمع ہو جائیں، اپنی قوت کو مجتمع کر سکیں، تو یہ کہ ہم اسرٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی اپنی یہاں حیثیت کو، اپنے وجود کو اثر انداز ہو سکتے ہیں امریکہ کی پالیسی پر. مجھے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے خاص دلچسپی نہیں ہے، اور نہ میں اس کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا کوئی امکان ہے. لیکن ایک دوسرا احساس ان میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا قیمتی ہے میرے نقطۂ نگاہ سے، اور اسی کے حوالے سے میں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش جو ہے فرعون کے گھر میں کروائی، ہو سکتا ہے دین کی دعوت کے لیے کوئی بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں ان لوگوں سے لے لے کے جو اس نہج پر اب سوچ رہے ہیں. اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو اسنا کانفرنس ہوئی، یہ اسنا کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، ہندوستان پاکستان سے اکثر و بیشتر گئے تھے طالب علموں کی حیثیت سے. تو انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے مرکز بنائے، ہر یونیورسٹی میں کوئی کمرہ لے لیا، وہاں پر نماز پڑھنی شروع کی اپنے اس تشخص کو قائم کرنے کے لیے. پھر آل امریکہ ایک تنظیم بنا لی ایم ایس اے کے نام سے، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، اس کے کنونشن کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، اور بہت اچھے طریقے پر وہ آگے بڑھ رہے تھے. اب وہی لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلز ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیشنز کے اندر ہیں. اب انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایم ایس اے جو ہے وہ تو گویا کہ ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے، اب بڑی آرگنائزیشن ہے اسنا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس کا ایک بہت بڑا مرکز انہوں نے بنایا ہے، اس کی شاخیں ہیں تمام شہروں کے اندر، اکثر مساجد جو ہیں وہ انہی کے زیر اہتمام ہیں. تو یہ جو اسنا ہے اس کا ایک سالانہ کنونشن ہوتا ہے. اس کے جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان میں مثلا آئی ایم اے ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، تمام ڈاکٹرز مسلمان جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، جن کا کوئی اسلامی بھی اورینٹیشن ہے اور اسلام سے دلچسپی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل ڈاؤن دی ڈرین جسے کہا جاتا ہے، وہ تو بدرو میں بہہ گئے، اس تہذیب کے اندر جو ہے وہ گھل گئے، وہ بھی حل ہو گئے، اس میں بہلول بن گیا ان کا، ان کا کوئی تشخص اب رہا ہی نہیں. لیکن جن لوگوں میں کچھ مذہبی جذبہ تھا، مذہبی کچھ حمیت تھی، وہ اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ آئی ایم اے کے عنوان سے. اسی طریقے سے ایک پاکستانی ڈاکٹرز کی علیحدہ تنظیم ہے، اس کے اندر خاص طور پر سیکولر عنصر جو ہے پہلے کافی غالب تھا، چنانچہ ان کی کنونشنز جب ہوتی تھی تو ان میں کچھ رقص و سرود کا بھی حصہ ہوتا تھا. لیکن اس مرتبہ میں نے اسنا کی کنونشن اٹینڈ کی، آئی ایم اے کی کنونشن کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی، اس کے حالات مجھے معلوم ہوئے. پھر یہ پاکستانی ڈاکٹرز کی جو علیحدہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے بعد عہدیداروں سے ملاقات ہوئی، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تمام تنظیمیں اب سوچ رہی ہیں دعوتی سطح پر آفینسو لینے کا، کہ ہمیں دعوت اب پیش کرنی ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ اب اپنے ڈیفنس کے لیے جو کام ہم کر رہے تھے، یوں سمجھئے کہ جیسے میں فیزز بیان کیا کرتا ہوں کہ اسلامک رینائسنس اور اسلامک ریوائیول کا ایک پروسیس جو شروع ہو چکا ہے، اس کا پہلا فیز تھا فریڈم موومنٹس، دوسرا فیز تھا یہ احیائی تحریکیں. اسی طریقے سے وہاں پہلا فیز سمجھئے کہ وہ ان کا کہنا یہ کہ ہم نے مکمل کر لیا، ہم نے کمیونٹیز کو آرگنائز کر لیا، ہم نے ہر بڑے شہر کے اندر اسلامک مرکز بنا لیے، اسلامک سینٹر بنا لیے، وہاں پر جو ہے اسکولز ہم نے کھول لیے. اب تو بعض جگہ پر تو پورے اسکول جو ہے انڈیپینڈنٹ مسلمان اپنے چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہ سنڈے اسکول اور سیٹرڈے کی کلاسز یہ چل رہی ہیں. وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر کیمپس منعقد کرتے ہیں، یوتھ کیمپس ہیں جو جہاں مسلمان طلبا جاتے ہیں اور وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ کام تو وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے. اس مرتبہ جو میں گیا تو میرے پروگرام میں تو اسنا کنونشن میں شمولیت کا کوئی داخل نہیں تھا، اور نہ میں واقف تھا اس سے کہ وہ ہونے والی ہے. مجھے تو بلکہ 5 ستمبر کو وہاں سے روانہ ہو جانا تھا، لیکن یہ کہ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ کنونشن ہو رہی ہے، اس کے جو منتظمین ہیں ان کا بڑا شدید اصرار ہے کہ میں اپنے سٹے کو کچھ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں، بڑھاؤں، اور میں اس میں شریک کروں، ضرور ہو جاؤں. بہرحال ان کا اصرار تھا، تقاضا تھا. اگرچہ ایک مرتبہ اس سے پہلے میں اس کنونشن میں گیا تھا تو میں نے وہاں جو حالات دیکھے تھے اس سے میں بددل ہوا تھا. یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. خواتین میں بے پردگی بے انتہا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ شاید کوئی فینسی ڈریس شو کے لیے آئی ہوئی ہیں. اسلام کا کوئی وہاں پہ مجھے کم سے کم خواتین کے اندر جو ہے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے. پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ صرف کمیونٹی آرگنائزیشن کی باتیں تھیں جو ہو رہی تھی، جس سے میرے مجھے مزاجی طور پر کوئی مناسبت نہیں. لیکن یہ کہ اس مرتبہ جو میں وہاں گیا ہوں تو میں نے بہت بڑی تبدیلی نوٹ کی. اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ خواتین کا وہ رنگ بالکل بدلا ہوا ہے. کثیر تعداد میں خواتین بھی وہاں تھیں، لیکن علیحدہ بالکل ان کے بیٹھنے کا نظام تھا. اگرچہ اس نوع کا پردہ تو وہاں نہیں ہے جیسے کہ برقع پہنتی ہیں ہمارے ہاں کی خواتین، لیکن یہ کہ باقی لباس بہت ساتر، بہت سادہ، اور کوئی ان کی انٹر مکسنگ نہیں، بلکہ وہ خواتین جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ رہی ہیں. نمازوں میں بھی شریک رہی ہے تو بہت پیچھے ان کی علیحدہ جو ہے وہ نظام ان کا ہوتا تھا. ایک یہ تبدیلی جو ہے میرے نزدیک تو بڑی خوش آئین تبدیلی ہے. پھر یہ کہ اس مرتبہ اسنا کنونشن کا مین تھیم یہ تھا، ریچنگ آؤٹ ود اسلام. اب ہمیں اسلام کو لے کر باہر نکلنا ہے، یہ اپنے تحفظ کے دور سے اب ہمیں آگے بڑھ کر، اب جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ ڈیفنس از آفنس، اب ہمیں نظریاتی طور پر اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ جو ہے اس معاشرے کے اندر کرنے کے لیے پرتولنے ہیں، ہمیں آگے نکلنا ہے. اور اسی کے بارے میں غور و فکر کے اس کے ضمن میں کیا کچھ ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہی باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے جو مشاہدات وہاں کیے اسنا میں، اور اسی کا مجھے اندازہ ہوا کہ اور بھی اس کے علاوہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، میری بھی وہاں 3 چھوٹی چھوٹی تقریریں ہوئیں. الحمدللہ میری باتوں کو بہت ہی عمدگی سے لوگوں نے ریسیو کیا ہے، بات سمجھی ہے، ان کے ذہن اور فکر میں آئی ہے. وہ میں عرض کروں گا، میں نے 2 مشورے دے کر آیا ہوں. باقی یہ ہے کہ ایسا اندازہ ہوا، ایک اضافی بات کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید پورے امریکہ کے شرق و غرب میں اور پورے طول اور جنوب میں ہمارے کیسٹس جو ہیں درس قرآن کے، اور یہ دورہ ترجمہ قرآن جس کے بارے میں یہاں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بدعت شروع کر دی ہے، کیا ساری رات جاگنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اس کی اتنی اس وقت لوگوں کے اندر مقبولیت ہے، اتنی کثیر تعداد میں، اور کوئی اس کا پتہ نہیں. اپنے طور پر لوگوں نے ان کو کاپی کرنا کیا مشکل ہے، کیسٹ کا کتاب کا چھاپنا مشکل ہوتا ہے، کیسٹ کا تقسیم کی کاپی کرنا کیا مشکل. بڑی ہی بڑے پیمانے کے اوپر وہ کیسٹ وہاں پر پھیلے ہیں، اور اس کا ایک لوگوں کے ذہن پر اثر ہے، ان کی فکر پر، ان کی سوچ پر. بات میری نہیں، قرآن کی ہے، دورہ ترجمہ قرآن تو ہے ہی، میری بات اس میں کتنی ہوگی، وہ تو ترجمہ قرآن ہے اکثر و بیشتر.
اس کے اندر میں تو سوائے اس کے کہ اس کے کوئی ربط جو ہے بیان کر دیتا ہوں، ان کا جو ایک مضمون کا تسلسل ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہوں، باقی تو ترجمہ قرآن ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ بے پناہ، میں حیران ہوا ہوں کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر شخص مجھ سے واقف ہے، ہر شخص جانتا ہے، بلکہ بعض وہ حلقے کے جو میرے مخالف ہیں ان حلقوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ کیسے میرے ان کے پاس بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، سنتے ہیں ان کو، بلکہ اپنی تقریروں کے لیے مواد اخذ کرتے ہیں وہاں سے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں. تو الحمدللہ کہ یہ جو چند مشاہدات وہاں مجھے اس مرتبہ ہوئے اس سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ عجب نہیں. دیکھیے تاریخ میں یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، کئی مرتبہ یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ کبھی کبھی مجھ پر اس احساس کا اور تاثر کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے کہ کوئی عجب نہیں، کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان ملک اور مسلمان قومیں اس وقت ہیں ان سب کو رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، اور کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے. ایک مرتبہ ہو چکا ہے، ہمیں پٹوایا تاتاریوں کے ہاتھوں، ہلاکو اور چنگیز، وہ جس کے بارے میں ابھی شعر میں نے آپ کو سنایا، ترسم کے دیگر خیزت از خاک سمرقندے، آشوب ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیزے، کتنے بڑے علاقے کے اوپر تہس نہس ہو گیا عالم اسلام، کتنے بڑے پیمانے پر، پورا افغانستان، پورا ترکستان، پورا ایران اور عراق کا اکثر و بیشتر حصہ تہس نہس، قدموں تلے پامال، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ان کے ہاتھ. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے فتح کیا، اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اور اب ان کو اللہ نے اسلام کا علمبردار بنا دیا. انہی کی چار شاخیں ہیں یہ جن کی چار عظیم حکومتیں قائم ہوئیں. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں آ گئے، ترکان عثمانی جو ہے وہ ترکی میں اور مشرقی یورپ کا ایک عظیم علاقہ جو ہے وہ ان کے زیر نگہداشت رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پتہ نہیں کہ کہیں اور سے وہ اس تحریک کو اٹھا دے، کسی اور کو یہ جھنڈا تھما دے. اس لیے کہ ہم بات واقعہ یہ ہے کہ میرا یہ احساس کبھی ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈیکیڈ لوٹ ہیں ہم، جہاں بھی ہم دیکھتے معلوم ہوتا ہے اخلاقی پستی کی انتہا ہے. وعدہ کریں گے اور کوئی پاس نہیں وعدے کا، گویا کہ زبان کا قول و قرار کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور یہ پستی کہ ہم ہیں وہ لوگ کہ جو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، باقی شاید دنیا میں کہیں آپ کو یہ پستی نظر نہیں آئے گی کہ دوا کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، غذا میں ملاوٹ کی جا رہی ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں سے اسلام کی یہ جو غلبے کی کا آغاز ہو. ہو سکتا ہے وہاں ہمارے یہ بھائی بند جو آباد ہو گئے ہیں، یہ جو ہمارا بہترین اثاثہ اور سرمایہ ہے جو وہاں گیا ہے، یہ برین ڈرین ہوا ہے ہمارا، بہترین صلاحیتیں رکھنے والے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز اور بڑے بڑے کمپیوٹر سائنٹسٹ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور چونکہ سنہری زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، چچا سام نے ان کو ایسا جکڑا ہے. میں نے آپ کو واقعہ شاید سنایا ہو کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے، اب تو واپس آ گئے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب آئی اسپیشلسٹ تھے، بالٹیمور میں میری ان سے ملاقات ہوئی 1979 سے لے کر کئی سال تک. ایسا ہوتا رہا جب میں ہر مرتبہ جاتا تھا، وہ کہتے میں پاکستان جانے والا ہوں، بس میں تو اب جانے والا ہوں، میں اب جانے والا ہوں. ایک دفعہ ذرا میں نے تلخ انداز میں کہا، میں نے کہا سر کیا تماشا ہے، آپ ہر سال میں آتا ہوں آپ کہتے میں جا رہا ہوں، اور وہیں کے وہیں ٹکے بیٹھے. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ اس مجمع میں بھی موجود ہوں، جس لیے کہ اب یہاں واپس آ چکے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی، ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ یہ افریقی ہے، کالے امریکی، ان کے آبا و اجداد کو تو یہ لوگ لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر لائے تھے، جہازوں میں ڈال کر، اور انہیں غلام بنایا تھا یہاں لا کر، تو انہیں تو لائے تھے لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر، جکڑ کر، اور ہمیں انہوں نے یہاں سونے کی زنجیروں میں باندھ دیا ہے. جائیں تو کیسے جائیں، یہاں کی آمدنیاں، یہاں کا معیار، یہاں کی سہولتیں، یہاں کا جو بھی ہمیں سٹیٹس حاصل ہے، اس کو چھوڑ کر جائیں تو کیسے جائیں، جبکہ وہاں واپس جاتے ہیں کوئی جگہ نظر نہیں آتی. وہاں پر قدم قدم پر رشوت ہے، قدم قدم پر سفارش ہے، وہاں پر کسی کے حق کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہے، پل اینڈ پش ہے، تو وہ اس کے لیے رستے کھلتے چلے جائیں گے. ٹیلنٹ کا کوئی سوال نہیں کہ وہاں پر کوئی شخص اپنے کسی استحقاق کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر کوئی جگہ حاصل کر سکتا. بہرحال یہ ہے ہمارا وہ ٹیلنٹ جو وہاں گیا ہے، جو برین ڈرین ہمارا ہوا. کوئی عجب نہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ان میں وہ جذبہ پیدا کر دے کہ پھر وہ آئیں. اور میں تو ہمیشہ انہیں یہی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، آپ کی اس سرزمین کا آپ پر حق ہے، اس نے آپ کو پالا پوسا، وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور یہ در حقیقت بڑی بےغیرتی کا معاملہ ہے کہ اب اس کا حق ادا نہ کریں. آپ اپنی بہترین صلاحیتوں سے اس معاشرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہاں کے لیے آپ اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں، آپ کو واپس جانا چاہیے، اس سرزمین کا احسان ہے آپ پر. باقی رہ گئی خرابیاں،
تو خرابیاں اور کون وہاں جا کے دور کرے گا اگر آپ یہاں بیٹھے رہے؟ فرشتے آسمان سے اتر کر تو خرابیاں دور نہیں کریں گے. یہ ممالک جن میں آپ آباد ہو گئے ہیں یہ بھی بہت خراب تھے, کیا یہاں کرپشن نہیں تھی؟ چارلز ڈکنز کے زمانے کا انگلستان جو ہے, وہاں کون سی خرابی جو ہمارے معاشرے میں ہے اس وقت اس معاشرے میں موجود نہیں تھی. لیکن قوموں نے محنتیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, جدوجہد کی ہے, اپنے اپنے معاشرے کو ریفارم کیا ہے, اصلاح کی ہے. تو آپ لوگ نہیں جائیں گے تو کون کرے گا؟ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر ہے, کوئی عجب نہیں کہ وہاں یہ دعوت اگر پروان چڑھتی ہے تو یہ گویا کہ ایک مثال ہو جائے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا اور پھر دکھا دیا جس چیز کا انہیں اندیشہ تھا کہ تمہارے اپنے گھر میں تمہارا دشمن پلا ہے اور اب وہی ہے جو تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے. یہی بات کہی تھی اس نے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں اور دربار میں پہنچے ہیں اور اپنا پیغام نبوت پیش کیا ہے, تو اس نے کہا تھا عالم نربے کا فینا ولیدا, اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا تھا, ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو. یوں کہیے کہ اصل میں یہ ترجمہ ہوگا اس کا اگر بلا تکلف ترجمہ کیا جائے, ہمارے ٹکڑوں پر پل کر آج تمہاری جرات یہ ہوئی کہ ہمارے آگے سامنے کھڑے ہو کر اور ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو کوئی پتہ نہیں کہ وہاں جو یہ کام اب ہو رہا ہے, جس پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس میں جو اب نئی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ وہاں سے یہ حضرات جو ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ واپس اپنے ملک میں آئے. یا یہ کہ کوئی عجب نہیں, زمین تو ساری اللہ کی ہے, جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تو کل زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے, پوری زمین اللہ کی ہے, ان الارض للہ, اللہ کی زمین ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کالی زمین اور گوری زمین نہیں ہے, سب زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور اس زمین میں جو انسان بستے ہیں الخلق و عیال اللہ, پوری کی پوری مخلوق جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہے. تو کیا پتا ہے تاتاریوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق اسلام کی دے سکتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کے لوگوں کو وہ اس کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال یہ ہے میرا وہ دوسرا مشاہدہ کہ اس سے ایک عجیب کیفیت کا احساس ہوا ہے کہ اسنا کا معاملہ ہو. اچھا دو مشورے جو میں نے انہیں دیے ہیں میں چند منٹوں میں وہ بھی بیان کر دوں, اس کے بعد میں نے سعودی عرب میں بھی تقاریر کی ہیں ان میں ان دو باتوں کو بیان کیا.